وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. توجہ آپ کی نگاہوں کا میں مشکور رہوں گا. آپ اپنی نگاہوں سے، خواجہ عزیز حسن مرزوق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں. بیٹا آپ یہاں سے اس طرف چلے جاؤ نا، بڑے یہاں بیٹھ جائیں گے. ہاں شاباش. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں اور آنکھوں کی تم نے پی نہیں. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے کیسے پی؟ نگاہ نبوت سے پی. نتیجہ کیا ملا؟ صحابیت کا وہ مقام مل رہا ہے، صحابیت کا وہ مقام مل رہا ہے کہ آج باوجود قرآن مجید پورا حفظ کرنے کے، سہائے ستہ کو زبانی یاد کرنے کے باوجود صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. بلکہ صحابیت کا مقام حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، سارے دنیا کے علماء، اولیاء اللہ اور فقہا مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ نگاہ نبوت سے جو پی، وہ نگاہ نبوت سے. ادھر آؤ بھائی، سامنے آ جاؤ، ایسے چھپ رہے ہو آپ. ہاں یہ جو نگاہ نبوت سے پی، اس نگاہ سے جو پی لی ہے، آج وہ نگاہ نبوت نہ ہونے کی وجہ سے آج صحابیت کا مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس سے پتا چلتا ہے میرے دوستو نگاہوں کی کیا قیمت ہے. تو میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو، نگاہ نبی صحابہ ساز ہوتی ہے، نگاہ نبی صحابہ سازی کرتی ہے، یعنی نگاہ نبوت سے صحابی بنتے ہیں، اور نگاہ ولی سازی کرتی ہے. نگاہ نبوت صحابہ سازی کرتی ہے، نگاہ نبوت سے صحابی بنتے تھے اور نگاہ ولی سے ولی بنتے ہیں، نگاہ ولی سے ولی بنتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندی بزرگ ہیں، تھے ہندوستان کے اندر. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا شاہ راول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا، میرے دادا پیر میں انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت، اس وقت ہندوستان کے اندر، مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ ہندوستان کے اندر اس وقت نقشبندی سلسلے کے سب سے بڑے صاحب نسبت کون ہیں، تو انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تھا کہ سب سے بڑی نقشبندی نسبت کے جو حامل ہیں وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوہ کے اندر علماء ندوہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ علماء ندوہ، آپ بری نظر کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بری نظر لگ جاتی ہے، اگر بھینس کو لگ جائے تو بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، اور اگر درخت کو لگ جائے تو درخت سوکھ جائے، اگر کاروبار کو لگ جائے تو کاروبار ٹھپ، ایسا بھی ہوتا ہے. اور میرے مرشد نے سنایا تھا کہ حضرت، میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے، بس اس کو رکھ دیجئے، بس چھوڑ دیجئے، اب اس کو کام میں حرج ہوتا ہے نا، کیونکہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اسی لیے تو موبائل استعمال کرنا منع ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کیوں موبائل کی طرف توجہ ہوگی، نتیجتاً ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. और गाड़ी को भी डेंट लगेगा और ड्राइवर को भी डेंट लगेगा और ड्राइवर के पास वालों को भी डेंट लगेगा। तो आपको उठाने के लिए क्या करूं मैं, थोड़ी सी ये ठीक रहेगा? अच्छा सही है, निगाहों से फैज देते रहिएगा। तो मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि हजरत मोहम्मद शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी, हजरत मोहम्मद शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह की बात सुना रहा था मैं कि उन्होंने फरमाया कि बुरी नजर लग जाती है। तो उस पर हजरत फूलपुरी का वाकया मैं सुनाने लगा था कि हजरत मोहम्मद शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह जो मेरे दादा पीर हैं, यानी मेरे पीर के पीर, तो क्या हुआ दादा पीर, क्योंकि अब्बा पीर, अब्बा का जो अब्बा हुआ वो दादा हुआ, वो मेरे दादा पीर और दादा मुर्शिद हैं। उन्होंने सुनाया था कि हिंदुस्तान के शहर जौनपुर के अंदर एक मुशायरा था, उस मुशायरे के अंदर एक मिसरा दिया गया, उस मिसरे पर मिसरा लगाकर शेर मुकम्मल करना था। और वो मिसरा क्या था कि कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे। तो इस मिसरे को शायर आए और मुकम्मल करने के लिए, लेकिन मजा नहीं आया। आपकी नींद उड़ाने के लिए मैं एक शेर सुना देता हूं ताकि आपकी नींद उड़ जाए। कि एक मुशायरे के अंदर एक शायर ने मिसरा पढ़ा कि दिल सी नायाब शह फिदा कर दी, दिल सी नायाब शह फिदा कर दी। माशाल्लाह अहले कश्मीर जो है वो अदबियत का शौक बड़ा आला रखते हैं, शेर व शायरी का शौक माशाल्लाह अच्छा मालूम होता है। क्योंकि जब मैं मिसरा पढ़ता हूँ तो आंखों में जो चमक आती है उस चमक से पता चल रहा है कि अदबी शौक माशाल्लाह खूब है, ये तो अच्छी चीज है माशाल्लाह। तो शायर ने पढ़ा कि दिल की दिल सी नायाब शह फिदा कर दी, और जब मिसरे पर जोर देना होता है तो उसको कई दफा उसका तकरार करते हैं। फिर मुकर्रर पढ़ा, कई दफे पढ़ा कि दिल सी नायाब शह फिदा कर दी। जब कई दफा पढ़ा तो मजमे में से आवाज आई, जब उसने पढ़ा दिल सी नायाब शह फिदा कर दी तो मजमे से आवाज आई बेवकूफी की इंतहा कर दी। तो अब उन्होंने मिसरा पढ़ा कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, तो हजरत मोहम्मद शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी फरमाते हैं कि जौनपुर के अंदर मुशायरा था, एक नौजवान ने उस मिसरे पर मिसरा तरा लगाया, इसको कहते हैं मिसरा तरा लगाना। जब मिसरा लगाया तो वो मिसरा ऐसा था कि उसको नजर लग गई और तीन दिन में उसका इंतकाल हो गया। तो मिसरा कैसा होगा, अब उस शेर को मुकम्मल सुनिए। कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, कोई नहीं जो यार की लादे खबर मुझे, ऐ सहले अश्क तू ही बहा दे उधर मुझे। यानी मैं अपने महबूब की याद में इतना रहूं कि रोते रोते मेरे आंसू सैलाब बन जाए और उसी सैलाब में बहता हुआ मैं अपने महबूब से जा मिलूं। तो मेरे दोस्तों अल्लाह मौला शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा से खिताब करके फरमाया कि उलमा आप लोग और हम सब लोग बुरी नजर को तस्लीम करते हैं कि बुरी नजर लग जाती है, लिहाजा मौलवी साहब से दम भी कराने के लिए आते कि दम कर दीजिए नजर लग गई है, दुकान को नजर लग गई, कारोबार को नजर लग गई, बच्चे को नजर लग जाती है। तो अब उसके बाद फरमाया कि ए उलमा जब आप बुरी नजर को तस्लीम करते हैं, जब बुरी नजर को तस्लीम करते हैं तो अल्लाह वालों की अच्छी नजर को क्यों तस्लीम नहीं करते, जब बुरी नजर लग जाती है तो अल्लाह वालों की अच्छी नजर क्यों नहीं लगती भाई। तब इसलिए मेरे दोस्तों ये निगाह वली वली साजी करती है, निगाह वली वली साजी करती है, निगाह नबी साहबा साजी करती थी और निगाह वली वली साजी करती है। इसलिए हिंदुस्तान के शहर कानपुर के अंदर मेरे मुर्शिद ने यह भी सुनाया कि हिंदुस्तान के शहर कानपुर के अंदर मुशायरा था, वहां पर ख्वाजा अजीज हसन मजदूर रहमतुल्लाह अलैह जो डिप्टी कलेक्टर थे, सीएसएस पास किया हुआ था और हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत से क्या आलम था कि मुशायरे के अंदर आए, सर पर टोपी, हाथ में तस्बीह और शलवार टखनों से ऊपर, एक मुट्ठी दाढ़ी और मुशायरे के अंदर आए, क्योंकि वो भी शायर थे। वहीं पर जिगर मुरादाबादी ऑल इंडिया शायर मशहूर, वो भी मौजूद थे मुशायरे में। तो जब ख्वाजा साहब का नंबर आया, तो जब स्टेज पर आए तो तमाम मजमे में हुटिंग शुरू हो गई कि ये मस्जिद का मुअज्जिन मुशायरे में कहां से आ गया। हुटिंग शुरू हो गई, लोगों ने शोर मचाया, ख्वाजा साहब ने लोगों की, अरे भाई अल्लाह, डॉक्टर इकबाल ने एक मुल्क बनाया ऐसे دیکھو اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، بھائی اور ملک نہ بنا دینا، ایسے بیٹھے ہوئے نا. تو میں نے کہا اور فکر نہ کرنا بھائی، ابھی یہ فکر کرو کہ اس کو سنبھالیں ہم، اللہ ہماری ملک کی حفاظت فرمائے. وہ جو آپ کے قاری صاحب اور مولوی صاحب تھے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی ضرورت سے چلے گئے. اچھا اچھا مولانا، بہت نیند آپ کو، کل کے سفر کی تکان زیادہ ہے. میں جلدی جلدی مضمون کو چلے مکمل کرتا ہوں، لیکن آپ کی نگاہوں کا فیض جو ہے وہ میرے لیے. اب ٹھیک ہے، پانی پلاؤ بھائی، پانی پلاؤ. ٹھنڈا پئیں گے، وہاں موجود ہے ٹھنڈا، ٹھنڈا پانی پلاؤ. آب سرد، آب شیری، آب سرد، وہ سادہ ہے بھائی، یہ ٹھنڈا دو. اب شروع کر دوں گا. اچھا آئیے، آپ آگے آ جائیے. سبحان اللہ، اس کو ہٹا دو یہاں سے. آپ بیٹھے، آپ آگے آ جائیے، یہاں بیٹھے اپنی جگہ پر آئیے. جب کوئی آدمی اٹھ کر اپنی جگہ سے جائے تو اس کا حق ہے شرم کہ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے. تو میرے مرشد نے سنایا کہ جب خواجہ صاحب اشعار پڑھنے کے لیے آئے تو مسجد کے مؤذن کا شوٹنگ لگ گئی کہ مسجد کا مؤذن کہاں سے آ گیا. لیکن خواجہ صاحب حکیم الامت کی صحبت سے دل کے اندر استغنا کا عالم تھا، مجمع کی ہوٹنگ کی پرواہ نہیں کی، اشعار پڑھنا شروع کیے. خواجہ صاحب کی آواز بھی بڑی غضب کی تھی. اب ایک مصرع پڑا تو مجمع جو ہے وہ آدھا خاموش ہو گیا، اور جب شعر مکمل کیا تو پورے مجمع میں ایسی خاموشی اور سکوت طاری ہو گیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پین ڈراپ سائلنس. یہ کہ ایسی خاموشی کہ سوئی گرے تو اس کی آواز آ جائے، ایسی خاموشی پورے مجمع پر طاری ہو گئی. اب اور وہ شعر کیا تھا، اب سنیے کیسا ہوگا وہ شعر. اور وہ نعت شریف کا شعر تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. یعنی گھٹا اٹھی ہے تو چونکہ گھٹا اٹھتی ہے تو عاشق لوگ کیا کہتے ہیں، اب موسم بڑا رومانٹک ہو گیا، موسم رومانٹک ہو گیا. لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ بھی اپنی خوشبودار زلف عنبری، آپ بھی اپنی خوشبودار زلفوں کو کھولیے تاکہ پتا چلے کہ ہمارے محبوب کی گھٹا اور زلفوں کے سامنے اے بادل تیری حقیقت کیا ہے. بس یہ ایک مصرع پڑا، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. یہ ایک مصرع ہو نا، اب دوسرا مصرع سنیے. تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے، زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، جسم مبارک رکھا ہوا ہے، وہ ٹکڑا کعبہ شریف سے افضل ہے، عرش آدم سے افضل ہے. امام مالک رحمت اللہ نے بات فرمائی ہے. تو زمین کو جب یہ نعمت حاصل ہے تو آسمان نے کہا کہ دیکھ میں اتنا بلند، میرے پاس سورج اور چاند اور یہ سب نعمتیں موجود ہیں، کیسی روشنیاں ہیں. تو زمین خاموش سنتی رہی، کہا وہ سب ٹھیک ہے، تیری رفعتیں مبارک ہو، لیکن میرے پاس جو نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا اس نعمت کے مقابلے میں کوئی لا. اب آسمان کیا بولے، بس کیا فرمایا، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نعمت ہوتے ہوئے زمین فلک سے شرمندہ ہوگی، کیا رفعتوں پر ناز کرتی ہے فلک، تو کیا نفتوں پر اپنی ناز کرتا ہے. لیکن دیکھ جو نعمت ہمارے پاس ہے، کیا یہ نعمت لے کے آ. تو اس کے بعد اور کیا پڑھا، ایک اور مصرع میرے شیخ نے سنایا اسی غزل کا، وہ یہ کہ زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے، زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. اللہ کی محبت کی شراب، اس نے کہا ہم کیا جانے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا چیز ہے. لیکن اے میرے پیارے شیخ، اے مرشد، اے اللہ والے، میں تیری نگاہ ناز پر اور تیری چشم مبارک پر قربان کہ تو نے اللہ کی محبت کی شراب میرے قلب و جان میں زبردستی انڈیل دی، جس سے میں اللہ کا عاشق اور اللہ تعالیٰ کا دیوانہ بن گیا. اب اس کے بعد خواجہ صاحب نے جب غزل پوری کی، جگر صاحب کا نمبر آیا، ان کو اسٹیج پر پکارا گیا، آئیے جناب جگر مراد آبادی صاحب، اب آپ اشعار پڑھیے. جگر صاحب نے اپنے اشعار کو لپیٹ کر بغل میں دبایا اور کہا کہ میں خواجہ صاحب کی اشعار کے سامنے، میرے اشعار ایسے ہیں کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ جلانا. انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کے بعد اب میں شعر نہیں پڑھوں گا کیونکہ ان کے اشعار ایسے ہیں. پھر انہوں نے ایک سوال کیا جگر صاحب نے، کہ ایک بات تو بتائیے کہ خواجہ صاحب آپ ڈپٹی کلیکٹر ہیں، علی گڑھ سے بی کام کیا ہوا ہے، علی گڑھ سے گریجویٹ ہیں، اور سی ایس ایس پاس کر کے ضلع یو پی کے اندر آپ ڈپٹی کلیکٹر لگ گئے، لیکن ڈپٹی کلیکٹر ہو کر یہ سر پر گول ٹوپی اور کبھی پگڑی پہنتے تھے، امامہ باندھتے تھے، ہاتھ میں تسبیح، ایک مٹھی داڑھی، شلوار ٹخنے سے اوپر، یہ نعمت کہاں سے آپ کو ملی جبکہ آپ ڈپٹی کلیکٹر ہیں؟ اور ڈپٹی کلیکٹر ہو کر اس حالت میں آپ عدالت جاتے ہیں؟ لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھو عدالت جب جاتے تھے لوگ کہتے تھے جو مؤذن صاحب کہاں جا رہے ہیں، تو دل تو دکھتا تھا نا، کیونکہ جب کوئی مخلوق اعتراض کرے تو دل دکھتا ہے. خواجہ صاحب نے لیکن مخلوق سے کچھ نہیں کہا، خالق سے رابطہ کیا اور اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. کہ مخلوق نے ہمیں مخلوق کے ستایا، مخلوق نے ہم پر تانے کیے، ہم پر اعتراضات کیے، لیکن مخلوق کے تانے سے ہمارا دل ٹوٹا، اس کے بعد اللہ آپ ہمیں ملے، کیونکہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. لہذا تب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی، اللہ تعالیٰ کا پیار ملا، کب؟ جب مخلوق کی نگاہوں میں گر گئے. اب خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ یہ نعمت ہے مجھے، یہ نعمت مجھے ملی ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزوں کی جوتیوں سے، ان کی صحبتوں سے ملی ہے. وہ میرے شیخ، میرے پیر اور میرے مرشد اور میرے رہبر ہیں، میرے روحانی مربی ہیں. خواجہ صاحب نے سے پوچھا، جگر صاحب نے، میں شراب پیتا ہوں اور اتنی شراب پیتے تھے، اتنی شراب کہ میرے مرشد نے سنایا، ایک صاحب میر صاحب ہمارے شیخ کے خادم ہیں، انہوں نے بتایا میں نے جگر صاحب کو دیکھا ہے کہ دو آدمی ان کے کندھے میں، ان کے بغل میں ہاتھ ڈال کر شراب کے نشے میں دھوت ہوتے تھے، شراب کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے، دو آدمی پکڑ کر ان کو مشاعرے میں لاتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے. لیکن انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی شرابی ہوں، پچاسوں برس میں نے شراب پی ہے، لیکن اب میرا یہ عالم ہو گیا ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. آہ، میں اپنے مالک اور پالنے والے کو اب کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اب حساب، روزے حساب کا مجھے دھڑکا لگا ہے. تو خواجہ صاحب سے پوچھا، کیا میں بھی حکیم الامت کے پاس جا سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں بھائی، دروازے کھلے ہوئے اللہ والوں کے، اللہ والوں کے دروازے سب پر کھلے ہوئے، کسی مخصوص اس کے لیے نہیں ہے، جس جو آنا چاہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے. وہ دیکھیے مولانا خطیب صاحب آ رہے ہیں، آسین وہ سامنے تھے نا، ماشاء اللہ. پوز کرتے ہیں، میں پانی پی لیتا ہوں، جب تک میں پانی پی لیتا ہوں اتنی دیر میں مولانا بھی تشریف لائیں گے. لاؤ بھائی پانی دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خطیب صاحب کو یہاں بٹھا دو، صحیح ہے نا بھائی؟ مولانا تو جوتی سنبھالنے جا رہے ہیں وہاں، جلدی آئیے جناب، آپ کا تو بہت شدت سے انتظار ہے. اچھا اچھا بھائی، تم پیچھے چلے جاؤ، آئیے حضرت ادھر آئیے آئیے. ارے آپ کا تو میں نے آپ کو سامنے سے دیکھا. ہاں آئیے، جزاک اللہ ماشاء اللہ. فارغ؟ اچھا اچھا، بہت اچھا. تو میرے مرشد نے سنایا، اب دیکھیں مولانا بھی آ گئے ماشاء اللہ. تو میرے شیخ مرشد نے سنایا کہ خواجہ صاحب سے پوچھا جگر مراد آبادی نے، جگر مراد آبادی نے پوچھا کہ یہ جو نعمت آپ نے حاصل کی ہے کہ ایک مٹھی داڑھی، سر پر ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، ہاتھ میں تسبیح اور ڈپٹی کلیکٹر ہو کر آپ، یہ کیا یہ نعمت ہم بھی لے سکتے ہیں حکیم الامت کے پاس؟ میں کہا ہاں آپ بھی لے سکتے ہیں، دروازے کھلے ہوئے. کہا لیکن ایک بات کی تو مجھے عادت ہے. مولا آپ تھوڑا اور آگے ہو جائیں تو ہمارے یہ ذرا، ہاں بس اب ٹھیک ہے، کیونکہ چھپے نہیں نا وہ آپ کے بادلوں میں، آپ کے جو ہے گھٹاؤں کے اندر ان کا جو ہے سور چاند چھپ رہا ہے وہ. تو اب اس کے بعد خواجہ صاحب نے سے کہا، جگر صاحب نے، کہ مجھے تو ایک عادت ہے اور اسی عادت سے تو میں پریشان ہوں گا کہ میں تو شراب بہت پیتا ہوں، تو کیا مجھے
خانقاہ کے اندر شراب پینے کی اجازت ہوگی؟ تو جگر صاحب سے کہا خواجہ صاحب نے کہ بھائی خانقاہ کے اندر شراب پینا، استغفر اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا چلو میں حکیم الامت سے پوچھ کر بتاؤں گا. تب حکیم الامت کے پاس آئے، ان سے آ کر عرض کیا کہ حضرت آل انڈیا شاہد جگر مراد آبادی خانقاہ آنا چاہتے ہیں توبہ کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ کیا مجھے خانقاہ میں شراب پینے کی اجازت ہوگی؟ تو حکیم الامت نے پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو انہیں کہا کہ حضرت میں نے کہا کہ بھائی خانقاہ میں تو نہیں پی سکتے. تو حضرت نے فرمایا، ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ خواجہ صاحب ابھی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. فرمایا کہ اب جگر صاحب سے ملاقات ہو تو ان سے کہہ دینا کہ خانقاہ تو قومی امانت ہے، وہاں تو آپ کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اشرف علی کا گھر حاضر ہے، میں ان کو اپنا مہمان بناؤں گا، وہاں ان کو اجازت ہوگی. پھر جوش میں آ کر فرمایا کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر مشرک کو اپنے یہاں مہمان ٹھہرا سکتے ہیں، تو ایک گنہگار مسلمان جو توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو میں اس کو اپنا مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ بس جگر صاحب کو جب یہ بات خواجہ صاحب نے نقل کی، رونے لگے. فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ والے گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ ان کے دل میں گناہگاروں کے لیے کیسے ان کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کرتے. گناہ سے تو نفرت ہے لیکن گناہگار سے ان کو نفرت نہیں ہے. اب اس کے بعد جگر صاحب آ گئے خانقاہ کے اندر، حضرت نے ان کو اپنا مہمان ٹھہرایا، بیعت بھی ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے حضرت سے عرض کیا حکیم الامت سے، حضرت میرے لیے چار دعا فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا؟ کہا ایک دعا تو یہ کہ میں ایک مٹھی میں شراب چھوڑ دوں، 500 برس کی شراب کہا میں چھوڑ دوں. نمبر دو حج کراؤں، کہ اس زمانے میں حج مشکل تھا، بحری جہاز سے جانا پڑتا تھا، وہ بھی سفر لمبا، اپنا سامان بھی ساتھ لے کر جاؤ، چکی اور آٹا گندم سب کچھ لے جانی پڑتی تھی. اور آج کل تو ماشاءاللہ یہاں سے اگر جس کپڑے میں چلا جائے تو وہاں پورا ارکان کر کے واپس بھی آ جائے اور پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک ایک نعمت ملتی ہے الحمدللہ. اس کے بعد اور تیسری یہ کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں. نمبر چار ایمان پر خاتمہ ہو جائے. یہ چار دعا کے بس میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جب یہ اللہ تعالیٰ سے حضور میں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف ان کی زبان نہیں ہوتی بلکہ ان کا دل بھی ان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح درد دل بھی تھا میرے مرشد فرماتے ہیں، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ، جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ. فرمایا وہ درد بھری زبان سے، وہ درد بھرا دل سے جو آہو فغاں ہوتی ہے، وہ ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ ترجمان درد دل ہوتی ہے، ان کی زبان ترجمان درد دل ہوتی ہے. اب اس کے بعد حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، واپس آئے خواجہ جگر صاحب، آ کر اعلان کیا اب جگر شراب نہیں پیے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ بیمار پڑ گئے. بس 500 برس کی شراب، تمام ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، میڈیکل بورڈ نے کہا کہ جگر صاحب آپ قومی امانت ہے، تھوڑی تھوڑی پی لیا کیجئے تاکہ آپ زندہ رہیں. تو پوچھا اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ جو سوال دیکھیے، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ آپ خود ہی بتلاتے ہیں. یعنی سوال دیکھیے، یہ سوال کوئی معمولی سوال ہے کہ کب تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا 8-10 برس اور جی جائیں گے. اب جگر صاحب جو حکیم الامت کی صحبت سے اللہ کی محبت کا درد لے کر آئے، ان کی صحبت سے، اب جگر صاحب کا جواب سنیے. فرمایا کیا؟ کہ تھوڑی تھوڑی پی کر 8-10 برس جینے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شراب کو چھوڑ کر جگر کو ابھی موت آ جائے، ایسی موت کو میں گلے سے لگاتا ہوں اور لبیک کہتا ہوں. کیا یہ حوصلہ معمولی چیز ہے؟ یہ ہمت معمولی چیز ہے؟ یہ اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتا ہے. اس کے بعد شراب چھوڑ دی، نتیجہ کیا ہوا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جسے اللہ، اور میرے مرشد نے اس پر اضافہ کیا، یہ مثل مشہور ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور میرے مرشد نے فرمایا جسے اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے. دیکھیے پہلی دفعہ سنا ہے نا، یہ حضرت نے فرمایا، اس پر اضافہ. اب اس کے بعد جگر صاحب جیے اور 8-10 برس جیے، اور ان کی
توبہ کے بعد ان کی شاعری کا رنگ ہی بدل گیا. ایک دعا ہو گئی کب؟ نمبر دو, حج کو چلے گئے, حج کر کے جب واپس آئے, حج کا ایام مصروفیت, بمبئی کے اندر آئینے میں آ کر اپنی شکل دیکھی. اب اپنا چہرہ جب دیکھا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا. کیا شعر؟ چلو دیکھائے تماشا جگر کا, چلو دیکھائے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. یعنی جب اپنی داڑھی دیکھی, داڑھی کے منڈانے والا وہ کافر نہیں ہے. اس نے کافر کا مطلب یا وہ کافر والا نہیں ہے, یہاں کافر کے معنی محبوب کے ہیں, یعنی جو ظالم کے معنی, جو ظالم داڑھی نہ رکھ کر اللہ تعالی سے دور تھا, اب وہ داڑھی رکھ کر اللہ تعالی کا فرما بردار بن گیا. یہاں کافر معنی محبوب کے ہیں. اور پھر داڑھی بھی کیسی رکھے؟ ایک مٹھی رکھے. اور مٹھی کس کی ہو؟ اپنی ہو, حجام کی یا حجام کے بچے کی نہ ہو, نہ اپنی بیوی کی مٹھی ہو. اور مٹھی کو تھوڑی سے ناپے, یہاں سے نہ ناپے بلکہ تھوڑی سے ناپے. اور تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا. بہشتی زیور حصہ نمبر 11 صفحہ 115 پر حکیم محمد تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا, تینوں طرف سے داڑھی کا رکھنا واجب ہے, اور داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کترانا یہ حرام ہے. اور فرمائیں یہ دیس بچہ, یہ داڑھی کا بچہ جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں, یہ جو ہونٹ کے نیچے ہوتا ہے نا, نیچے والے ہونٹ کے نیچے, اس کو داڑھی کا بچہ بولتے ہیں. اور یہ ساری زندگی بچہ رہتا ہے, بڑا ہی نہیں ہوتا. میرے مرشد نے ہنس کر فرمایا, میں 80 برس کا ہو گیا لیکن اب تک یہ داڑھی کا بچہ جو بچہ ہی ہے, یہ بڑا ہی نہیں ہو رہا. فرمایا کہ اس بچے کو کاٹنا یہ بھی حرام ہے. اب کہتے ہیں جی یہ ہمارے منہ میں آ جاتا ہے اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے. تو میرے پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے آپ کا بچہ آپ کے منہ میں انگلی ڈال دے, کیا اس کی انگلی کو کاٹ دو گے یا پیار سے سمجھاؤ گے کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے؟ فرمایا داڑھی کا بچہ ہے, تیل کر کے اس کو نیچے کرو, اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھستے. بچہ سمجھ جائے گا بھائی, جب بچہ برا کام کوئی غلط کام کرتے تو اس کو مارتے ہیں یا پیار سے سمجھاتے ہیں؟ ڈنڈا نہیں مارتے, انڈا کھلاتے ہیں اس کو اور مرنڈا پلاتے ہیں. لہٰذا بچے کو بھی سمجھائے کہ بیٹا منہ میں نہیں گھس. پیارے بچہ سمجھ جائے گا. اور پھر داڑھی جو ہے, دیکھیے داڑھی جو ہے نا رکھنے کا طریقہ, دو جبڑے ہیں نا, جہاں التقاء جبڑتین ہے. دیکھیے لغت سنی آپ نے, یہ میرے شیخ کی لغت کیا ہے, التقاء جبڑتین. جبڑتن کی جو تسنیہ بنے گی وہ کیا بنے گی؟ جبڑتان. لیکن جب اس کو مضافلے لے کر جائیں گے تو کیا بنے گے؟ جبڑتین, یعنی التقاء فکین. یعنی جہاں دو جبڑے مل رہے ہیں تو وہاں اس پر ہاتھ رکھے ایسے, اور اوپر کے گال کو صاف کر دے, اور نیچے کے گال پوری جبڑے پر داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. اسی طرح خط بنانے کے پوچھتے ہیں کہ صاحب خط کیسے بنائے تو خط کا طریقہ یہ ہے کہ جو بال داڑھی میں آ رہے ہیں, یہاں ایک میرے شیخ کا مضمون سنیے گا, بولو نا, کہ جو بال داڑھی کے پہ آ رہے ہیں اس کو نہ کاٹو, جو داڑھی کی طرف جا رہے ہیں, اور جو سینے کی طرف جا رہے ہیں اس کو کاٹ دو. یعنی جو نیک صحبتوں میں آ رہے ہیں وہ زندہ رہنے کے قابل ہیں, اور جو نیک صحبتوں میں بھاگ رہے ہیں ان کو کاٹ دو. یہ کن ما صادقین سمجھایا حضرت نے, ہو گیا نا. اور اسی طرح مونچھوں کا حکم ہے, یہ داڑھی کے ساتھ ہے مونچھے, کہ مونچھے کا مونچھے, کیونکہ مونچھ ہمارا مونچھ کا معاملہ کیا ہے, مونچھ نہیں تھے کچھ نہیں, یہ مردانگی کی علامت ہے. تو بھائی یہ مردانگی کی علامت نہیں, اصل بات کیا ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں سنت نہیں تو کچھ نہیں. فرمایا یہ نہیں, سنت نہیں تو کچھ نہیں, ہماری قیمت مونچھوں سے نہیں لگے گی, ہماری قیمت سنت سے لگے گی. یہ تھوڑی کہ قیامت کے دن مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پہنچ گئے, فرشتوں نے کہا آ جائے مچھل خان آ گئے, چلو بھائی تو پہلے جنت میں جا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تو والا شاری بہو لم ینل شفاعتی, جو بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. کس کے سہارے پر زندہ ہے بھائی؟ کون ہمیں بخشوائے گا؟ مولوی بخشوائے گا؟ کوئی پیر بخشوائے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہے کہ نہیں بھائی؟ ان کے سہارے کے بغیر ہم کیا کریں گے بھائی؟ وہ پیر بھی تو آپ کی شفاعت ڈھونڈے گا, مولوی بھی تو آپ کی شفاعت ڈھونڈے گا. تو آپ فرما رہے ہیں میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی, مولوی کی سفارش کام آئے گی کیا؟ کوئی کام نہیں آئے گی میرے دوستو, شفاعت کام آئے گی سنت پر عمل کرے تو پھر دیکھیں انشاءاللہ. اور بڑی مونچھیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ جو پانی کے گلاس میں آ جائے, یا جو منہ کے اندر گھس جائے, یا جو کھانے میں آ جائے, نہیں. بڑی مونچھ وہ ہے جو شفاعت اولیاء کا طرف آخر, یعنی اوپر گالے ہونٹ کا یہ کنارہ جہاں پر عورتیں لپ پینسل لگاتی ہیں. لائیے جو آپ رومانٹک طریقے سے سمجھا دیے نا
क्योंकि ब्यूटी पार्लर में जाती है, ब्यूटी पार्लर में तो कहती है जरा लिप पेंसिल भी लगा दो, तो इसलिए बता दिया लिप पेंसिल, वो लिपस्टिक से पहले आजकल औरतें लिप पेंसिल भी लगाती हैं, तो बस रोमांटिक अंदाज में समझाती है ना, अब इंशाल्लाह भूल नहीं सकेंगे। और उसी तरह मेरे दोस्तों, मैंने अपने शेख को देखा, हजरत को देखा कि हजरत बैठे हैं, जब बैठकर खड़े होते तो हजरत सबसे पहले अपनी शलवार को ऐसे पकड़ लेते, क्यों? ताकि टखना ना छुप जाए, क्योंकि मर्दों के लिए खड़े होने की आदत में टखने छुपाना हराम है, टखनों से नीचे कपड़े का लटकाना हराम और गुनाह कबीरा है। इसलिए मैंने अपने मुर्शिद को सारी जिंदगी ऐसे ही करते देखा, हजरत सबसे, अभी भी हजरत बीमार है, खादिम खड़ा करता है, सबसे पहले देखा ना लुंगी को दुरुस्त करता है हजरत की, क्यों? ताकि टखना ना छुप जाए। और ये हुक्म नमाज के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमान मर्द के लिए, जब खड़ा हो और चल रहा हो इन दो हालत में टखने छुपाना हराम है। अब आजकल औरतें जाकर दर्जी से कहती हैं, टेलर मास्टर से, कि टेलर साहब, मास्टर साहब, मुल्ला कट सलवार बना दो। यानी औरतों ने टखने खोलना शुरू कर दिए, मर्दों ने टखने छुपाना शुरू कर दिए, अजीब उल्टा मामला हो गया। मर्द औरतों वाले काम करने लगे, औरतें मर्दों वाले काम, और फिर और नई सलवारें आ गई, कैपरी सलवारें, वो और पिंडलियां खोलने लग गई, ताकि मर्दों का पिंड लेकर पिंडी तक भाग जाए, मुजफ्फराबाद से लेकर पिंड वहां तक, पिंडी तक पिंड नहीं छोड़ा, पिंडी तक पिंड नहीं छोड़ा, क्या पिंड उनमें ले जाके छोड़े, पिंडी तक छोड़ेंगे इनका, वो टखने खुले, हराम है उनका। तो तीसरी दुआ क्या, दाढ़ी रख ली। मेरे मुर्शिद ने सुनाया, एक दफा जिगर साहब जा रहे थे एक इलाके, मेरठ जा रहे थे, मेरठ के अंदर तो तांगे वाला ये शेर पड़ रहा था। तांगे वाला शेर क्या पड़ रहा है, चलो देखाएं तमाशा जिगर का, चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान होगा। अब वो गुनगुना रहा है, और जिगर साहब वो पीछे सुन रहे हैं शेर, उसको मालूम नहीं है कि ऑल इंडिया शायद जिसका शेर है वो मेरे तांगे में बैठा हुआ है, और जिगर साहब की आंखों से आंसू जा रही है कि अल्लाह आपका दिक्कत, देखिए बंबई में जो मैंने शेर कहा, आज मेरठ के अंदर तांगे वाले की जबान पर उस शेर को आपने जारी कर दिया, चलो देखा है तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान होगा। फिर मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस वली अल्लाह की दुआओं की बरकत से जिसने अपने एक शख्स के लिए तीन दुआएं कबूल फरमाते हैं, अर्जु राबे, हम चौथी के लिए उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी चौथी दुआ भी कबूल कर ली होगी, यानी ईमान पर खात्मा अता फरमा दिया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाला बनने का आसान नुस्खा क्या है, किसी अल्लाह वाले की करम हासिल कर ले, उसकी सोबत हासिल करे, उसकी सोबत में अल्लाह ताला से जाकर माफी मांगे, उससे दुआ कराए। इसलिए मेरे शेख फरमाते हैं, गुनाह छोड़ने के लिए बस तीन काम कर ले, बस ये मजमून कह के खत्म करता हूँ, तीन गुनाह छोड़ने के लिए तीन काम कर ले। नंबर एक, अल्लाह ताला जो हिम्मत अता फरमाइए उस हिम्मत को इस्तेमाल करे, यूज करे इस हिम्मत को। क्यों? देखिए एक आदमी 50 किलो वजन उठाना चाहे, भाई आपके कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो के 200 फुट 500 फुट ऊंचे जो पहाड़ हैं वो एक मन की बोरी लेकर चढ़ जाते हैं, क्यों साहब? और बुड्ढे, बल्कि हमें हमारे आपकी मस्जिद में एक मौलवी साहब बैठे हैं, उन्होंने बताया कि मेरे अब्बा आज भी 70 बरस से उम्र ज्यादा है, आज भी 15-15 किलो वजन लेकर वो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, और मैं नहीं चढ़ सकता, मैं बगैर वजन के भी नहीं चढ़ सकता, बल्कि कहने लगे मैं अपना वजन लेके भी नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कल ही मुझे सुनाया, एक मौलवी साहब ने जो आपकी मस्जिद में है, लेकिन एड्रेस नहीं बताऊंगा मैं उनका, उन्होंने कहा मैं अपना वजन लेके नहीं चढ़ सकता। तो मेरे अब्बा 80 बरस के, तो क्या बात है, असल में उनको प्रैक्टिस है। अगर ये प्रैक्टिस हम करना चाहें हम भी कर सकते हैं, अगर हम ये काम करना चाहें ये काम हम भी कर सकते हैं। वो कैसे? एक आदमी 50 किलो वजन उठाना चाहे, रोजाना एक किलो उठाए, तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहे, एक दिन आएगा 50 किलो वजन भी उठा लेगा। तो उसी तरह से मेरे दोस्तों, गुनाह छोड़ने का तरीका यह है कि रोजाना एक गुनाह छोड़ने की मश्क करें। शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मश्क बढ़ती चली जाएगी, एक दिन हो जाएगा कि हमारी जिंदगी की एक सांस अल्लाह ताला की नाफरमानी में ना गुजरेगी। एक हो गया, नंबर दो काम ये करे, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे कि अल्लाह आपने जो मुझको हिम्मत अता, अभी कोई ये कहे कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गुनाह से बचने की तो ये झूठ बोलता है। दलील सुनिए, एक आदमी किसी औरत को देख रहा है और कहता है मैं तो कश्मीर के पहाड़ों का हुस्न भी देखूंगा और कश्मीर की औरतों का हुस्न भी देखूंगा, और वो कहता है मेरे अंदर नजर बचाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब वो देख रहा है औरत को, सब कह रहे भाई नजर बचा क्या, हिम्मत ही नहीं मेरे अंदर। उसी वक्त वहां सांप निकला है, अब नजर बचाएगा या उसी को देखेगा? मौलाना देखिए, आइए इधर जगह बनाओ भाई, काजी साहब आगे तशरीफ ले आइए। देर लगी आने में शुक्र फिर भी आए तो हमने आस का दामन ना छोड़ा वैसे हम घबराए तो। हजरत आगे तशरीफ लाइए, माशाल्लाह जजाकल्ला।
میرے پیارے دوستو، گناہ چھوڑنے کے لیے تین کام. نمبر ایک کام کہ ہمت کو استعمال کرے. تو میں رس کر رہا تھا کہ بعض کہتے ہیں میرے اندر تو ہمت نہیں ہے. ہمت ہے، ہم ہمت چور ہیں. پتہ ہے کیسے؟ جیسے بھینس جب بچہ دیتی ہے نا، تو بچے کے لیے اپنا دودھ چڑھا لیتی ہے اوپر. اب اس کا مالک لاکھ ٹھنڈ پہ ہاتھ مارے، وہ دودھ نہیں اترتا. مان لو اگر 10 کلو دودھ دیتی ہے تو مالک کو دے گی 6 کلو دودھ، اور 3 کلو 4 کلو دودھ اپنے بچے کے لیے بچائے گی. ٹھیک ہے جناب؟ یہ آپ لوگ تو اس کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. لہٰذا اس سے پتا یہ چلا ہم لوگ بھی اپنے نفس کی حرام لذت کے لیے ہمت کی چوری کرتے ہیں. تو جی اگر ہم نے عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا. فلمی نہ دیکھی تو مزہ کیسے آئے گا؟ ادھر آ جاؤ نا سامنے، ادھر سامنے آؤ بھائی. فلمی نہ دیکھی تو مزہ کیسے آئے گا؟ او جی یہ کیا بات ہے کہ جی اب ہم عورتوں بھی نہ دیکھیں. او جی ہم بری نظر سے تو نہیں دیکھ رہے، ہماری تو نظر بڑی پاک ہے. تو اگر ہماری بہن کو، ہماری بیوی کو کوئی دیکھے اور دیکھے تو ہمیں غیرت اور غصہ نہیں آئے گا. ہم اس کو کہیں گے، وہ کہے کہ بھائی میری نظر بالکل پاک ہے. آپ تسلیم کریں گے نظر پاک کو؟ کہیں گے کہ یہ کیا بے وقوفی کی بات کرتا ہے، تو دیکھتا کیوں ہے؟ کہ غیرت مند آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا. تو اس لیے میرے دوستو ہمت موجود ہے. لہٰذا ہمت کا کیا ہے کہ وہ ہمت کو چراتا ہے، ہمت چور ہے، ہمت کی چوری کرتا ہے. اگر اس وقت سانپ نکل آئے، میرے مرشد نے سنایا کہ حیدرآباد سندھ کے اندر میرے شیخ تشریف لے جائے. میرے شیخ کا ایک ذوق ہے کہ شیروں کو دیکھتے ہیں. چڑیا گھر میں گئے تو چڑیا گھر میں دیکھا کہ حضرت کے ساتھ ایک سانپ تھے. وہ 70 برس کے قریب عمر، دمے کے مریض، لاٹھی ٹیک کر چل رہے تھے اور ہانپتے کانپتے بےچارے چل رہے تھے وہ. تو تھوڑی دیر کے بعد اچانک اعلان ہوا چڑیا گھر کی انتظامیہ کی طرف سے کہ شیر کا پنجرہ کھلا رہ گیا. اس سے پہلے ایک لطیفہ یاد آ گیا، مولانا کو نیند آ رہی ہے اس لیے ان کو سنا دوں میں. ایک ایم ایس سی تھا، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، گھر میں پریشانی اور تنگیاں تھی. تو اسی دنوں ایک نوکری کی تلاش میں تھا بےچارا، بغل میں سیڑھی دبا کر گھومتا رہتا تھا. اب ایک جگہ ایک دن اخبار میں اشتہار آیا کہ چڑیا گھر میں ملازم کی ضرورت ہے. اب وہ بھی پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی دیکھو، پہنچ گیا وہاں پر جا کر، اور وہاں جا کر مینیجر سے ملا کہ جی میں آپ کا اشتہار پڑھا تو آپ کو کون سے ملازم کی ضرورت ہے، میں بھی ہوں، کاغذات لے کر آؤں. کاغذات دیے کہ جی یہ میرا سی وی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو اس نے دیکھا کہ بھائی آپ تو ماسٹرز ہیں، بھائی ہمارے یہاں جو ملازمت ہوئے ہے وہ یہ کہ ریچھ کی کھال پہن کر صبح 9 بجے سے 5 بجے تک پنجرے میں کودنا ہے، اور تنخواہ ہوگی 7,000 روپے. اس نے کہا لو، میں ایم ایس سی ہو کر میری توہین کرتا ہے، میں ریچھ کی کھال پہنوں؟ بھائی تمہاری مرضی ہے، میں نے تو تم کو نہیں کہا کہ تم کرو. پھر اس نے عقل آئی، اس نے سوچا یار گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں، عزت رہ جائے گی، ریچھ کی کھال پہن لوں گا، کس میں پتا چلے گا کہ اندر ایم ایس سی چھپا ہوا ہے. اس نے کہا چلو یار گھر میں چولہا تو جل جائے گا. اب اس نے قبول کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے. اب ریچھ کی کھال پہن کر 9 بجے سے 5 بجے تک پنجرے میں کودتا تھا، بچے بھی خوش ہوتے تھے اور سب کو تماشا دکھاتا. اب وہ چھلانگے لگانے کا، کلا بازی لگانے کا ماہر ہو گیا. اس کے برابر میں شیر کا پنجرہ تھا، شیر پر بات یاد آئی تھی. تو ایک دن ملازم کی غفلت سے شیر کا جو پنجرہ کا دروازہ کھلا رہ گیا. اب یہ کودتا کودتا کلادے پہ ہڈی کھا کر دوسرے پنجرے میں چلا گیا. اب جو سر اٹھا کر دیکھا سامنے شیر نظر آیا، اس نے کہا اوئی اما مر گئے. تو شیر قریب آیا، اس نے کہا چپ کر بے بیوقوف، دونوں کو ملازمت سے نکلوائے گا. تو پتا چلا ایک ماسٹر، ایک ایم بی اے اندر بھی چھپا ہوا تھا، شیر کے اندر بھی چھپا ہوا تھا. تو میرے مرشد نے سنایا کہ اب اعلان ہوا چڑیا گھر کے اندر، مولا اب تو نیند اب تو خوب ہو گئی ہوگی نا. تو چڑیا گھر کے اندر اعلان ہوا کہ شیر کا پنجلہ ملازم کی غفلت سے کھلا رہے گا، ہر آدمی اپنی جان بچائے، انتظامیہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو میرے مرشد نے سنایا کہ وہ صاحب 70 برس کے جو لاٹھی ٹیک کر دمے کے مریض، جن سے چلا نہیں جا رہا تھا اور ہانپتے کانپتے چل رہے تھے، حضرت نے فرمایا اتنی تیز بھاگے کہ سب سے آگے وہ نظر آ رہے تھے. تو میرے مرشد نے فرمایا کیوں یہ کام کیا؟ جان پیاری ہے. فرمایا جب اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے ایمان کی قیمت پتا چلے گی، ایمان کا موتی حاصل ہوگا، تب پتا چلے گا کہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے. کہ گناہ چھوڑنے سے ہمارے ایمان کو، اللہ تعالی کے تعلق کو جو نقصان ملتا ہے گناہ کرنے سے، جب وہ ملتا ہے تب وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا توڑ ڈالے ہزاروں ماہ خورشید ہم نے، توڑ ڈالے ہزاروں ماہ خورشید ہم نے، تب کہیں جا کے دکھائے رخ زیبا تو نے.
اللہ ایسے تھوڑی ملتا ہے میرے دوستوں. دوسرا کام کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میں نے ہمت, مجھے ہمت آپ نے دیے, میں اس ہمت کو استعمال کر رہا ہوں. آپ سے درخواست کرتا ہوں میری ہمت میں ہمت ڈال دیجئے, میری ہمت کو ہمت عطا فرما دیجئے. دو کام. اور فرمایا تیسرا کام یہ ہے کہ خاصان خدا اللہ والوں سے دعا کرائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ ہم ان سے دعا کرائیں کہ وہ ہمیں آپ ہمارے بچے پیدا ہو جائیں, مبارک ہے. ہم ان سے دعا کرائیں ہمارا کاروبار چل جائے, مبارک ہے. ہم ان سے دعا کرائیں کہ ہمارے قرضے ادا ہو جائیں, مبارک ہے. ہم ان سے دعا کرائیں کہ شادی ہو جائے, مبارک ہے. لیکن میرے دوستو, اللہ ہر مٹھائی والے سے مٹھائی نہ لی, مٹھائی والے کا حق ادا نہیں کیا. کشمیر کے اندر آیا اور اس نے یہاں کے کلچے نہ کھائے تو کشمیر کا حق ادا نہیں کیا, ہے نا جناب؟ یہاں کے کلچے مشہور ہے جی, کراچی میں لوگ لے کر جاتے ہیں, ہمیں ابھی دوست لا کر دیتے ہیں, کلچے نہیں کھائے تو کشمیر کا حق ادا نہیں کیا. عام والے سے دوستی کی, عام نہیں کھایا, اس نے حق ادا نہیں کیا. اسی طرح میرے دوستو, اللہ والوں سے دوستی کی, اللہ والوں سے تعلق کیا اور اللہ کو حاصل نہیں کیا تو اس نے اللہ والوں کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے اللہ والوں سے کیا سیکھے کہ آپ دعا کیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں, اللہ کا فرما بردار, اللہ کا پیارا بن جاؤں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجئے, اللہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اپنا تعلق خاص عطا فرما, اپنی محبت برا دل عطا فرما, ہماری جانوں کو اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا دیجئے, حسینوں کا عالم, بادشاہت کا عالم, وزارت کا عالم, رومانٹک دنیا کا عالم, سورج اور چاند کا عالم, اور مال و دولت کا عالم, شامی کباب بریانی کا عالم, کوئی عالم ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. اور ہم یہی کہیں, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. یا اللہ ہم سب کو, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے, شریعت و سنت کے مطابق, ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی اور یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اب اے علیم و خبیر, آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. یا اللہ اپنے کرم سے دونوں جان کی نعمتیں, دونوں جان کی راحتیں, دونوں جان کی رحمتیں اور دونوں جان کی اللہ مغفرت ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان, سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو بیمار ہیں, ان صاحب کی بچے اور بھی جو بیمار ہیں, ہمیں صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما, اور جملہ مقاصد حسنہ میں ہم کو کامیاب فرما, صلی اللہ علی النبی. کچھ کتاب ہے وہ حاصل کر لیجیے.